يا أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والجنة للمؤمنين، والنار للملحدين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وشفيعنا أبي القاسم محمد، آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صلوات بجه محمد وعلى آله. چاند رات سے جس گفتگو کا آغاز ہوا تھا، آج اس کا اختتام ہے. عنوان کلام اور مقصد گفتگو یہ تھا کہ ہم سب مل کے اس بات کی طرف پوری توجہ دیں کہ پروردگار عالم نے ہم کو خلق کیا ہے، تو ہماری ساری ضرورتوں کو بھی اس نے ہم سے پہلے پیدا کر دیا، ساری ضرورتوں کا انتظام کر دیا، کچھ چیزیں ایسی بنائیں جو خود سے ہم تک پہنچ جائیں، اور کچھ چیزوں تک ہم کو پہنچنا ہماری ذمہ داری اس نے قرار دیا. سورج کی روشنی بنائی، وہ خود ہم تک پہنچ رہی ہے، ہمیں اسے ڈھونڈنے نہیں جانا ہے. لیکن پانی بنایا ہے، تو اسے پانے کے لیے ہمیں اس تک جانا ہوگا. ساری چیزوں پر اگر نظر ڈالیں تو یہ دو قسمیں دکھائی دیں گی آپ کو، نعمتیں اس کی جو ہماری ضرورتیں ہیں، کچھ نعمتیں ہم تک خود سے پہنچ رہی ہیں اور کچھ نعمتوں کو پانے کے لیے ہمیں کوشش کرنا ہوتی ہے. ہماری ایک ضرورت کا نام ہدایت کا انتظام ہے، دین ہے، یعنی اللہ کی طرف سے بنائے ہوئے زندگی کے سارے قانون. اس نے ہماری زندگی کے کسی خانے کو، کسی گوشے کو، کسی حصے کو ہدایت سے خالی نہیں چھوڑا ہے. اگر اس نے کوئی حکم نہیں دیا ہے تو وہاں پر اس کا یہی فیصلہ ہے کہ انسان اپنی عقل سے اس کام کو انجام دے، وہ بھی ہدایت کا ہی ایک حصہ ہے. دین اللہ کی طرف سے دی ہوئی ایک ایسی نعمت ہے جس میں دونوں صفتیں ہیں. سورج تک ہمیں نہیں جانا پڑتا ہے، سورج کی گرمی اور روشنی ہم تک پہنچتی ہے. ہوا تک ہمیں نہیں جانا پڑتا ہے، ہوا ہم تک پہنچتی ہے. لیکن پانی تک ہمیں جانا پڑتا ہے، کھانے تک ہمیں جانا پڑتا ہے. تو کچھ چیزیں ایسی ہیں اور کچھ چیزیں ویسی ہیں، لیکن دین ان دونوں کا ملا جلا ایک ملی جلی ایک نعمت کا نام ہے اللہ کی. دین کو اس نے اپنے پاس سے زمین پر بھیج دیا ہے، لیکن اب اس دین تک ہمیں جانا پڑے گا، دین ہمارے پاس نہیں آئے گا چل کے. دین کو ہمیں ڈھونڈنا پڑے گا، دین کو ہمیں سمجھنا پڑے گا، اور ساری زندگی اس بات کا خیال رکھنا ہوگا کہ اس راستے سے ہم ہٹ تو نہیں رہے ہیں، इस रास्ते से बहक तो नहीं रहे हैं, यह रास्ता हमसे छूट तो नहीं रहा है। मैंने आप हजरात की खिदमत में इसी मकसद और इसी उनवान से गुफ्तगु की थी कि हमारी दुनिया और आखिरत की जो मजमूई ज़िंदगी है, सिर्फ दुनिया की ज़िंदगी के हम कायल नहीं हैं, हम इस बात के कायल हैं कि मरने के बाद भी ज़िंदगी बाकी रहती है और उस ज़िंदगी का अख्तिताम नहीं है, हमेशा के लिए बाकी रहेगी, चाहे वो खुदा ना खास्ता जहन्नम की ज़िंदगी की सूरत में बाकी रहे या इंशाअल्लाह जन्नत की ज़िंदगी की शक्ल में बाकी रहे। हमको इस पूरी ज़िंदगी के दोनों हिस्सों में अगर कामयाब होना है तो उस कामयाबी के लिए हमारी ज़रूरत है कि हम अपने आप को क़ुरान से भी वाबस्ता रखें और अहले बैत अलैहिस्सलाम से भी वाबस्ता रखें। मैंने यही बातें आप यही बात आपकी खिदमत में रोज़ाना कही है, चाहे जिस तरह से कही हो, चाहे जिस अंदाज से कही हो, चाहे जिन बातों के सहारे से कही हो। आज की गुफ्तगू जो इख्तितामी गुफ्तगू है उसमें जो आखिरी बातें आपकी खिदमत में कहना चाहता हूँ वो ये है, मैंने दो तीन दिन पहले या उससे पहले आपसे कहा था कि मंजिल नजात तक पहुँचने के लिए चंद चीज़ों की ज़रूरत है। एक वो रास्ता जो हमें कामयाबी तक ले जाए, दूसरे वो राहबर के जो हमें पहुँचाए और हमें रास्ता दिखाए और बहकने पे हमें टोके, और तीसरे उस रास्ते पर चलना। अल्लाह ने करम किया है कि हम उस दीन और मज़हब तक पहुँच गए हैं, उस रास्ते तक पहुँच गए हैं जो सिरात मुस्तकीम है, तौहीद से लेकर क़यामत तक के अकायद का इकरार करके। तौहीद, अदालत, नबुवत, इमामत, क़यामत, इन पांच बुनियादी बातों को हम मानते हैं हम सब के सब, और यही वो रास्ता है जो सिरात मुस्तकीम है, जो अम्बिया का रास्ता है, जो रसूलों का रास्ता है, जो अइम्मा का रास्ता है, जो ख़ुद मौलाए कायनात अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का इरशाद है कि नहनु सिरातुल मुस्तकीम, हम हैं सीधा रास्ता, हमें देखते जाओ, हम जो करें वो करो, जिस काम से रोकें या रुकें उससे रुको, यही सीधा रास्ता है जो मंजिल तक पहुँचाएगा। अजीज़ो, बात खात्मे पर आपकी खिदमत में कहना चाहता हूँ कि साहिब ईमान होने के बाद हमको सारी ज़िंदगी इस बात का ख्याल रखना है कि हम ईमान के तकाज़ों को भी पूरा करते रहें। मैंने एक दिन छठे इमाम हज़रत जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम के इरशाद की रोशनी में ये बात कही थी कि मोमिन होने का मतलब यह है कि हम दावेदार हैं, मुद्दई हैं, हमारा दावा है कि हम अल्लाह को मानते हैं, नबी को मानते हैं, इमाम को मानते हैं, कुरान को मानते हैं, कुरान की बातों को मानते हैं, इम्मे तहरीन को मानते हैं, इम्मे तहरीन की बातों को मानते हैं, मोमिन होने का ये मतलब है। इमाम ने फरमाया है कि ईमान तुम्हारे दावे का नाम है और उस ईमान के नतीजे में जो तुम्हारी ज़िंदगी में अमल दिखाई दे वो उस दावे के सबूत का नाम है। मौलाए कायनात अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के जुमले को भी मैंने दोहराया था कि अल ईमान अल ईमान वल अमल अखवान तवहमान व रफीकान ला यफ्तरकान। ईमान और अमल दो ऐसे दोस्त हैं और दो ऐसे भाई हैं जो जुड़वा भाई हैं और कभी भी एक दूसरे से न अलग होने वाले दोस्त हैं। यानी ईमान होगा तो अमल होगा। ये सारी बातें मैं दोहरा किस लिए रहा हूँ, ये बातें दोहरा इसलिए रहा हूँ अजीज़ों कि आज आपकी खिदमत में आखिरी हिस्से में गुफ्तगू के ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि हमारी नजात के बहुत से मरहले हमने ठीक से तय कर लिए हैं अकायद की दुनिया में, अगरचे इस वक्त दुश्मनों ने जो हमारे खिलाफ जंग छेड़ रखी है उसमें एक जंग ये भी छेड़ रखी है कि वो बुनियादी अकायद जो सदियों से हमारे बुज़ुर्गों ने, हमारे बुज़ुर्ग उलमा ने अइम्मा ताहरीन के इरशादात और हिदायत की रोशनी में और कुरान मजीद के इरशाद और हिदायत की रोशनी में जो अकायद तय किए थे दलीलों के साथ, उनमें भी हमको मुतजलजिल करने की कोशिश की जा रही है, उनसे भी हटाने की कोशिश की जा रही है। वो एक अलग चैप्टर है, اس وقت اس پر گفتگو مناسب نہیں ہے، لیکن جتنے فتنے اس وقت اٹھ رہے ہیں اس میں دونوں کوششیں ہو رہی ہیں، ہمارے عقائد کی صحیح عقائد کو ہم سے چھین لیا جائے، کہیں کچھ بڑھا دیا جائے، کہیں کچھ گھٹا دیا جائے، اور دوسری کوشش یہ ہو رہی ہے کہ جو اعمال کی جو شکل جو صدیوں سے اہل بیت علیہم السلام کے سے ملی تھی ہمیں، رسول کے گھر میں پیدا ہونے والے ان کی اولاد والی ان کی اولاد نے جیسے عبادتیں انجام دی تھیں، نسلوں میں وہ عبادتیں ہم تک منتقل ہوئی ہیں، اسی طرح سے ان کو بھی اب بدلنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کہیں کچھ بڑھایا جا رہا ہے تو کہیں کچھ گھٹایا جا رہا ہے، اس سے ہوشیار رہیں۔ میرا اس وقت کا موضوع یہ بھی نہیں ہے، اس وقت میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں منزل نجات تک جانا ہے تو ہم بے عملی کے ذریعے نہیں جا سکتے، با عمل بن کے ہی منزل نجات تک پہنچ سکتے ہیں، جس کو میں نے ان لفظوں میں کہا تھا کہ راستہ مل جانا کافی نہیں ہے، راہبر کا مل جانا کافی نہیں ہے، اس راستے پر چلنا اور آخر تک چلنا ضروری ہے، صرف چلنا بھی کافی نہیں ہے، آخر تک چلنا ضروری ہے۔ اس سلسلے میں دو باتیں آج مجھے آپ حضرت کی خدمت پہ کہنا ہے کہ اندر سے جذبہ عمل انسان میں کب پیدا ہوگا، جذبہ عمل پیدا کرنے کے لیے جہاں عمل کو انجام دینے میں مذہب جو ہم سے کہتا اسے کرنے میں، یہ جس سے روکتا ہے اس سے اپنے آپ کو روکنے میں ہمیں زحمتوں اور تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے نماز پڑھنا پڑے، 18 گھنٹے بھوکا پیاسا رہ کے روزہ رکھنا پڑے، اپنی محنت کی کمائی سے کفایت شعاری کر کے کچھ بچا لیا اس کا 1/5 حصہ دینا پڑے، اس میں کہیں نہ کہیں زحمت اور تکلیف ہوتی رہتی ہم کو، یا ساری دنیا کھا رہی ہے مزیدار چیزیں غذائیں لیکن ہمیں پتا ہے کہ حرام ہے ہم نہیں کھا سکتے، تو مذہب کی پابندی کرنا اور باعمل بننا یہ ایک آسان کام نہیں ہے، تفریح نہیں ہے، مشکل کام ہے، لیکن انسانی فطرت یہ ہے کہ وہ بڑے سے بڑے مشکل کام کو انجام دینے پہ تیار ہو جاتا ہے اگر اس کا نتیجہ اس سے بڑا اسے دکھائی دے، بڑے نتیجے کے لیے آدمی بڑی مشکلوں کا سامنا کرتا ہے۔ آج دیکھیں آپ جان جوکھم میں ڈال کے لوگ ایورسٹ پہ چڑھے ہوئے، زمانہ گزر گیا لیکن چلے جا رہے ہیں چلے جا رہے ہیں، فہرست میں کہیں تو نام آ جائے، تو اگر ان کی نگاہ میں اس چوٹی کا سر کرنا کوئی بڑا نتیجہ ہے تو اس کے لیے وہ خطرہ بھی اٹھا رہے ہیں، تکلیفیں بھی اٹھا رہے ہیں۔ پوری انسانی دنیا میں آپ کھیلوں میں دیکھیے، وزن اٹھانے میں، وزن اٹھانا کوئی کھیل نہیں ہے، اپنے سے 4-4 گنا وزن ہاتھوں پہ اٹھا رہے ہیں، نام ہو جائے تو وہ اس نتیجے کو بڑا نتیجہ سمجھتے ہیں، لہذا اس کے لیے بڑی زحمت اور بڑی تکلیف اٹھانے کا تیار ہے، روزانہ گھنٹوں دوڑ رہے ہیں، ایتھلیٹس بننا ہے، نمبر لانا ہے تو دوڑ رہے ہیں، سب زحمتیں ہیں۔ تو آدمی جس چیز کو اہمیت دیتا ہے اور جس نتیجے کو بڑا نتیجہ سمجھتا ہے، پھر اس کے اس تک پہنچنے کے لیے تکلیفیں بھی بخوشی اٹھاتا ہے، اس کو تکلیف کا احساس نہیں ہوتا بلکہ اس زحمت کا احساس نہیں ہوتا اس نتیجے کے پانے کی لذت میں۔ میرے عزیزو، مومن بھی جب باعمل بنتا ہے، نیکیوں کو انجام دیتا ہے، برائیوں سے اپنے آپ کو روکتا ہے تو بڑے نتیجوں کے لیے کرتا ہے، جن بڑے نتیجوں میں کم سے کم نتیجہ ہے جنت کی دائمی نعمتوں تک پہنچ جانا، اور سب سے بڑا نتیجہ ہے اللہ کی رضا تک پہنچ جانا۔ اور اس کا راستہ صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ اب آج جو حضرات یہاں تشریف فرما ہے یہ رسمی شرکت والے نہیں ہیں، جنہوں نے اپنے ٹائم ٹیبل خود ہی بنا لیے ہیں، ہمارے مربی، معلم، استاد، مامو، خطیب اعظم مولانا سید غلام عسکری، جن کا تذکرہ میں اکثر کرتا بھی ہوں اور اکثر ان کا نام نہیں آتا ہے، ان کی فکر اور ان کی باتیں آپ تک منتقل کرتا ہوں۔ عزیزو، وہ ایک جملہ کہتے تھے، بات کہتے تھے، اور اس طرح کہتے تھے کہ آسانی سے ذہنوں تک پہنچائی جا سکے۔ وہ کہتے تھے ایک ہوتا ہے نسلی مسلمان اور ایک ہوتا ہے اصلی مومن۔ تو ہماری دو قسمیں ہو گئی ہیں، کچھ نسلی ہیں اور کچھ اسی نسلی میں سے نکل کے اصلی بنتے ہیں۔ سرکل بنا رکھے ہیں ہم نے اپنے اپنے، ان کا ایک جملہ یہ تھا کہ ہم نے سرکل بنا رکھے ہیں۔ رمضان کا پورا مہینہ، کچھ پورے مہینے دکھائی دیں گے، روزہ بھی رکھے ہیں، عبادتیں بھی کر رہے ہیں، کچھ صرف شب قدر میں دکھائی دیں گے، کچھ وہ ہیں جو پوری زندگی نماز پڑھتے دکھائی دیں گے، کچھ خالی عید کے دن دکھائی دیں گے، ویسی عزاداری میں بھی کچھ وہ ہیں جو مجلس عزا ہوگی تو پوری کوشش کر کے حاضر ہوتے رہیں گے، اور کچھ نے اپنی تاریخیں طے کر لی ہیں، محرم کے 10 دن جانا ہے، محرم کی 7 سے جانا ہے، عاشور کو جانا ہے. الگ الگ قسم کے مسلمان بہت ہیں. ایک صاحب تھے، آپ کے سامنے تو باتیں کر چکا ہوں، سن بھی چکے ہیں آپ، روزہ کبھی نہیں رکھتے تھے اور افطاری کبھی نہیں چھوڑتے تھے. روزہ کبھی نہیں رکھتے تھے اور افطاری کبھی نہیں چھوڑتے. تو ان سے کسی نے کہا کہ شرم نہیں آتی تم کو، ایک روزہ نہیں رکھتے اور ایک افطاری نہیں چھوڑتے؟ کہنے لگے کیا بالکل ہی کافر ہو جائیں. تو افطاری والے مسلمان بھی پائے جاتے ہیں، وہ بھی پائے جاتے ہیں جو خود نہ روزہ رکھتے نہ افطاری کرتے، مسجد میں خالی بھیج دینے کو ہی اپنی نجات کا ذریعہ سمجھ لیتے ہیں. وہ بھی ملتے ہیں کہ جو خالی حلیم و کھچڑا 7 محرم 8 محرم 9 محرم 10 محرم کو مومنین کے کھلا کے بہ اسی کو اپنے لیے کافی سمجھ لیتے ہیں. لیکن اسلام ہم سے نہیں کہتا ہے، وہ یہ نہیں کہتا ہے کہ اس گلشن سے ایک پھول کو توڑو اور اس کے بعد اپنے کو مطمئن کر لو. پورا گلدستہ تمہارے ہاتھوں میں ہونا چاہیے، عقائد بھی درست ہونا چاہیے، اعمال بھی درست ہونا چاہیے. تو الحمدللہ کم از کم عقائد کی منزل میں ہم دعوے داری تو بہت بڑی نہیں کرنا چاہیے آدمی کو کہ میرے عقائد بالکل درست ہیں. درست ہونے کا فیصلہ تو تبھی ہو سکتا ہے جب آپ معتبر علماء کی کتابوں میں عقائد کو پڑھ کے دیکھیں، یا اہل بیت علیہم السلام کی ان روایتوں میں دیکھیں کہ جہاں اس دور کا صحابی کتنی فکر تھی. جناب شہزادہ امام زادہ عبدالعظیم جو شہر رائے میں دفن ہے تہران، ان کی زیارت کے لیے جب زائرین جاتے ہیں تو ان کی زیارت کے لیے ضرور جاتے ہیں. شاہ عبدالعظیم حضرت امام حسن مشتبہ علیہ الصلوۃ والسلام کی نسل ہے اور 10ویں امام کے دور میں وہ پیدا ہوئے تھے. انتہائی عالم، فقیہ اور انتہائی معزز شخصیت تھی. سن و سال کے لحاظ سے وہ بڑے تھے 10ویں امام سے کافی، لیکن انہوں نے آ کے اپنے پورے عقائد امام کو گنائے تھے. میں یہ مانتا ہوں، میں یہ مانتا ہوں، میں یہ مانتا ہوں، دیکھیے اس میں کہیں کوئی غلطی تو نہیں ہے. اور اس کے بعد امام نے اس کی تصدیق کی تھی. تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ عقائد کے بارے میں بھی ہم کو کچھ زیادہ خوش فہمی اپنے بارے میں ہو گئی ہے کہ ہم عقائد میں بڑے مضبوط ہیں، لیکن ان عقائد کی تفصیل کیا ہم نے کبھی جا کے کہیں چیک کی کہ جو ہم مان رہے ہیں وہی اہل بیت سے ہمیں ملا ہے، وہی قرآن سے ملا ہے، یا ہم وہ مان رہے ہیں جو ہمارے گھروں میں کہیں سے آ گیا، خاندانوں میں کہیں سے آ گیا؟ تو بہرحال پھر بھی عقائد کے منزل میں کم سے کم ہم کسی حد تک اپنے اطمینان اپنے کو مطمئن کر سکتے ہیں. لیکن عمل کی دنیا وہ دنیا ہے کہ جس پہ قدم کو کبھی نہیں رکنا ہے، ہمیشہ راہ عمل پہ اپنے قدم کو آگے بڑھائے جانا ہے، اچھائیاں اپنائے جانا ہے جب ممکن ہو سکے، جب ہو سکے ایک بار صحیح، ہر بار میں صحیح، ایک بار صحیح، اگر ایک غلطی ایک گناہ سے ایک بار بھی بچ سکتے ہیں تو کم سے کم ایک بار ہی بچ جائے. یہ باعمل زندگی بسر کرنا یہی ان کا پیغام بھی ہے، اور یہی انہوں نے ہمارے لیے ذریعہ نجات قرار دیا ہے. بات زیادہ سوکھی ساکھی ہو گئی ہے، لہذا میں معصومین کی سیرت سے اور واقعات کے سہارے تھوڑا خشکی اپنی گفتگو کی کم کرتا ہوں، اس لیے کہ روٹی میں بھی اگر خشکی زیادہ ہو جائے تو کھانے میں کڑوی لگنے لگتی. خشکی جانتے ہیں؟ اب تو ہمارے گھروں میں روٹیاں وٹیاں بھی پکنا کمی ہو گئی ہیں، بازار میں اتنی قسم کی موجود ہیں کہ خواتین کی یہ زحمت بھی کم ہوتی چلی جا رہی ہے. لیکن جب روٹی پکائی جاتی ہے تو لوئی کی، وہ میں نے بھی پکائی ہے روٹی اس لیے جانتا ہوں، شادی سے پہلے پکائی، مگر یہ بھی بتا دوں لوئی جو ہوتی ہے آٹے کی، اس کو سوکھے آٹے میں پہلے پھیلا جاتا ہے تاکہ وہ ہاتھوں میں نہ چپکے، اس کو خشکی کہتے ہیں. لیکن اگر وہ زیادہ بھری رہ جائے تو توے پہ جانے کے بعد روٹی کو کڑوا کر دیتی ہے، تو اتنی کڑواہٹ بھی نہ پیدا ہو اور بات بھی آپ تک پہنچ جائے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. آپ کی خدمت میں جو بات روز عرض کی وہی کہ ہمیں نجات تک، کامیابی تک پہنچنے کے لیے منزل راہ عمل پر ہمیشہ قدم کو بڑھائے رکھنا ہے، اور راہ عمل پر قدم بڑھانے کے لیے سب سے بڑی طاقت جو ہمارے پاس ہے وہ ہے یقین آخرت، حساب و کتاب کا یقین.
جزا اور سزا کا یقین، قبر سے لے کے جنت تک کی منزلوں کا پر یقین، کہ یہ ہماری زندگی کی حقیقتیں ہیں جن کا ہمیں سامنا کرنا ہے. جیسے یہاں ہم اپنی زندگی کی حقیقتوں سے انکار نہیں کر سکتے کہ بچے پیدا ہوئے تو بچے ہیں، پھر نوجوان ہوں گے، پھر جوان ہوں گے، پھر بوڑھے ہوں گے، ادھیڑ ہوں گے، پھر بوڑھے ہوں گے، پھر مریں گے. ان میں سے کسی حقیقت کا ہم انکار نہیں کر سکتے. ویسے ہی آخرت کی زندگی ہے، قبر میں جانا ہوگا، سوال جواب کا سامنا کرنا ہوگا، اس کے بعد وقتی فیصلہ ہوگا کہ یہ جنت کے لائق ہے کہ جہنم کے لائق ہے. وادی السلام ملے گی اگر جنت کے لائق ہوں گے، وادی بروت ملے گی اگر جہنم کے لائق ہوں گے. یہ وقتی مسئلہ ہوگا. یہ وادی السلام اور وادی بروت نہ جنت ہے نہ جہنم ہے، ان کے ہلکے سے نمونے اور ہلکی ہلکی جھلکیاں ہیں. پھر حساب کے لیے نکالا جائے گا، پھر اعمال کی تول ہوگی، میزان پہ اعمال تولے جائیں گے، پھر صراط سے گزرنا ہوگا، اس کے بعد منزل نجات پر پہنچیں گے. میرے عزیزوں، جتنا آخرت کا یقین بڑھے گا، ایک دوسرے کو دیکھنا نہ شروع کیجیے، سب مجھے دیکھتے رہیے، جتنا آخرت کا یقین بڑھے گا اتنا ہی عمل کی زندگی میں آنا بھی آسان ہوگا اور دشواریوں کا مقابلہ کرنا بھی آسان ہوگا. ائمہ نے، پیغمبر نے ہم کو کھلی ہوئی دعوت عمل دی ہے. میں نے آپ کی خدمت میں ایک دن ایک روایت پڑھی تھی، آج ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں. روایت ہے کہ ایک مسلمان پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، اور اس نے کہا کہ پیغمبر مجھے کچھ چیزیں چاہیے جن سے، جو آپ سے مجھے درکار ہے. میرے 6 دن مطالبے ہیں، میری 6 ضرورتیں ہیں، آدھا درجن میرے 6 کام ہیں، وہ آپ کیسے ہو بتائیے. تو پیغمبر نے کہا کیا ہے، تھا بہت سمجھدار. اس نے کہا کہ پہلی بات یہ کہ مجھ سے میرا اللہ راضی ہو جائے. ٹھیک، اور کیا چاہیے؟ کہا اللہ بھی مجھ سے خوش رہے اور اللہ کے بندے بھی مجھ سے خوش رہے، وہ بھی ناراض نہ ہو. ہم آپ تو اسی سنگت کے بٹھانے میں ہی پریشان رہتے ہیں کہ ادھر اللہ کو خوش کرنے چلے تو ادھر معلوم ہوا کنیز خدا ناراض ہوئی جا رہی ہے، اور کنیز خدا کے راضی کرنے میں لگ گئے تو ادھر اللہ ناراض ہوا جا رہا. تو اللہ بھی ہم سے راضی رہے اور ہم سے لوگ بھی خوش اور راضی رہے، یہ دوسری چیز. تیسری چیز کہا مجھے صحت اور تندرستی رہے، میرے زندگی میں بیماری نہ آئے، صحت چاہیے مجھے. چوتھی چیز کیا چاہیے؟ کہا مجھے مال میں برکت چاہیے. برکت کا مطلب یہ ہے چاہے تھوڑا سے ہو مگر پورا پڑے. نحوست کا مطلب یہ ہے کہ چاہے بہت ہو مگر پورا نہ پڑے. اصل چیز جو ہے وہ برکت ہے. وسعت رزق الگ چیز ہے اور رزق کی برکت الگ چیز ہے. اکثر لوگوں کو رزق کی وسعت نصیب ہوتی ہے لیکن رزق میں برکت نصیب نہیں ہوتی ہے. وسعت انسان کی اپنی کوششوں سے آ سکتی ہے، مگر برکت رزق میں اللہ کے ہدایات پر عمل کرنے سے آئے گی. تھوڑا سا بھی پورا پڑ جائے گا، بشرطے کہ پروردگار کے ہدایات کی روشنی میں آدمی زندگی بسر کرے اور خرچ کرنا بھی اس کی ہدایات کی روشنی میں سیکھے. تو کہا مجھے روزی میں برکت چاہیے، جسم کو صحت چاہیے، اور لمبی عمر بھی چاہیے. کتنی چیزیں ہو گئی؟ نہیں ہوئی، چار بھی نہیں ہوئی، 6 بھی نہیں ہوئی، اب 5 ہی بچا ہے. چلیے پھر تو اب مجھے آپ سے شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں رہ گئی. بات یاد آتی ہے، بس بات آج ختم ہو رہی ہے. پیغمبر کے اصحاب ہوتے تھے، وہ لوگ اصحاب کہلائے جنہوں نے پیغمبر کی زندگی کو پایا، چاہے آدھے گھنٹے کے لیے پایا. یہ بالغ ہوئے اور 28 سفر کو اور پیغمبر رخصت ہو گئے، تو یہ صحابی ہیں. ان کی ایک عزت، ان کی ایک عظمت، ان کی ایک حیثیت ہے. انہوں نے پیغمبر سے سیدھے باتیں سنی ہیں، پیغمبر کو دیکھا، پیغمبر سے سیکھا ہے، عزت ہے ان کی. قرآن کریم بھی ان کا احترام کرتا ہے، بشرطے کہ جو پایا تھا اس کو بچایا بھی ہو. صحابیت کے ذریعے جو شرف پایا ہے وہ یہ نہیں تھا، نہیں بچایا، بچانے والوں نے بچایا بھی، سلمان و ابو ذر ماشاءاللہ. لیکن دونوں طرح کے تھے، اسی دور میں منافقین بھی تھے، وہ بھی صحابی پیغمبر تھے. منافق کا مطلب یہ ہے کہ جو ظاہر میں مسلمان ہے، سورہ منافقون پورا کا پورا گواہ اس بات کے. خیر، تو ایک ہوتا ہے صحابی پیغمبر، اس کی بڑی عزت ہے، اس لیے پیغمبر کا صحابی ہے، پیغمبر سے دیکھا ہے، پیغمبر سے ملا ہے، معانقہ کیا، ہاتھ ملائے، باتیں سنی، ان سے سیرت اپنائی، سیکھا، ان کی عزت ہے. ایک اور عزت ہے، جو صحابی نہیں ہے تابعی کہلاتے ہیں. تابعی کا مطلب یہ ہے کہ وہ نسل جو پیغمبر کے دور میں نہیں پیدا ہوئی لیکن وہ نسل جو اصحاب کے دور میں پیدا ہوئی وہ تابعی. تبا اصل میں تین تے سے تبا ہے, تے بے عین اس کا اتباع جس سے بنا پیروی. تابعین یعنی یہ بعد میں آنے والے. اور ایک فہرست مسلمانوں نے تیار کی ہے تبع تابعین. اب صحابی کون ہوئے جنہوں نے پیغمبر کو دیکھا, تابعی کون ہوئے جنہوں نے انہیں دیکھا جنہوں نے پیغمبر کو دیکھا, تب اے تابعین کون ہوئے تیسری پشت, یہ وہ ہیں جنہوں نے انہیں دیکھا ہے جنہوں نے انہیں دیکھا تھا جنہوں نے پیغمبر کو دیکھا تھا. نہیں سمجھ لیں اس بات کو. صحابی اس نے خود پیغمبر کو دیکھا, تابعی اس نے خود پیغمبر کو نہیں دیکھا, اس نے ان کو دیکھا ہے جنہوں نے پیغمبر کو دیکھا تھا. تب اے تابعین یہ چوتھے نمبر پہ آ گئے, یہ وہ ہیں جنہوں نے ان کو بھی نہیں دیکھا جنہوں نے پیغمبر کو دیکھا تھا, انہوں نے ان کو دیکھا ہے جنہوں نے ان کو دیکھا تھا جنہوں نے پیغمبر کو دیکھا تھا. یہ تب تابعین کہلاتے ہیں. ان کی بھی عزت ہے کہ بھئی پیغمبر سے قربت. تو ایک جملہ تو آپ سے کہنا ہی چاہوں گا کہ اگر اتنی دور تک فہرست بنی ہے ان کو دیکھا جنہوں نے ان کو دیکھا جنہوں نے پیغمبر کو دیکھا, تو انہیں اہل بیت کا خیال کیوں نہیں آتا جنہوں نے آنکھ کھول کے پیغمبر کو دیکھا جن کی گوشت میں پیغمبر نے آنکھیں بند کی. کتنی چیزیں میں نے آپ کو سنا لی, طے ہو گئی بات. پانچ سنائی ابھی, چھٹی ابھی باقی ہے, لیکن میں انشاءاللہ بھولا نہیں ہوں, لہذا شرمندہ نہیں ہونا پڑے گا مجھے. اور اگر بھول بھی جاؤں تو کوئی ایسی بات نہیں. دور وہ ہے جب آخری تابعی ڈھونڈے نکالے گئے کہیں, کہ اب ان کے بعد تابعین میں بھی کوئی زندہ باقی نہیں ہے. وہ رہنے والے مکہ مدینے کے کہیں تھے لیکن گئے مصر. تابعی کا مطلب یاد ہے نا, تابعی کا مطلب یعنی وہ جس نے پیغمبر سے نہیں سنا, پیغمبر کو نہیں دیکھا, صحابی سے سنا ہے جو کچھ سنا. بیچ اس کے اور پیغمبر کے بیچ میں ایک راوی ہے, تو اگر ایک ہی راوی ہے تو جھوٹ کا امکان کم ہے, غلط بیانی کا امکان کم ہے. ایک واقعہ پہلا آدمی آگے بیان کرتا ہے اور چار آدمی بیچ میں آنے کے بعد پانچواں بیان کرتا ہے تو واقعہ اچھا خاصا بدل چکا ہوتا ہے. ایک چنگاری جو ہے وہ ایک چھولا بن چکی ہوتی. تو تابعی صاحب آخری تھے, بزرگ بوڑھے آدمی تھے بہت. مصر آئے تو مصر والے ظاہر ہے انہیں نصیب نہیں تھے, تابعی سے گھیر لیا ہزاروں آدمیوں نے کہ کوئی پیغمبر کی حدیث آپ سنا دیجیے. ان کا بھائی اور سب تو میں بھول گیا, بہت بوڑھا ہو گیا ہوں, ایک روایت مجھے یاد رہ گئی, کہ چلیے وہی سنا دیجیے. تو انہوں نے کہا کہ پیغمبر فلاں راوی نے مجھ سے بیان کیا, آپ راوی کا نام بیچ میں لیا جو صحابی ہیں, کہ پیغمبر نے کہا ہے کہ جو انسان دو کام کر لے گا اس پر جنت واجب ہو جائے گی. اچھا ایسی روایتیں ہم کو بھی بہت جلدی مل جاتی ہیں, بہت جلدی ان پر اعتماد ہو جاتا ہر جگہ بحث, لیکن جنت واجب ہو جائے گی والی روایت ملتے ہی بلا شرط جنت واجب کر لیتے اپنے اوپر. جبکہ امام نے فرمایا تو آنا من شروطہا, ہر جگہ شرطیں ہیں جو بعد میں بیان کی گئی. خیر تو یہ صحابی وہ ہیں, تابعی وہ ہیں جن کے درمیان پیغمبر کے, ان کے درمیان ایک راوی یہ کہہ لے پیغمبر نے فلاں نے مجھے بیان کیا کہ پیغمبر نے فرمایا کہ جو آدمی دو کام کر لے گا اس پر جنت واجب ہو جائے گی. اب لوگوں نے جلدی سے کاغذ قلم پکڑا کہ جلدی لکھو جنت پکی کرو. کہنے لگے تھوڑی دیر کے بعد کہ ایک بات اس میں سے میں بھول گیا, چلو بھائی آدھی جنت سے ہی. اب لوگ ابھی منتظر کہ ایک بھول گئے تو ایک تو سنائے. کہ لے ایک بات میں بھول گیا اور ایک وہ راوی بھول گیا جس نے مجھ سے بیان کیا. تو آپ کا حال تو وہ نہیں ہے نا, پانچ سنا چکا ہوں, چھٹا باقی. ایک صلوات بھیجے اس کی فرمائشیں, فرمائشیں کیا کیا تھی, اللہ مجھ سے راضی, لوگ مجھ سے راضی, میرے مال میں برکت, میری صحت صحیح رہے, مجھے لمبی عمر ملے, اور چھٹا مطالبہ ایک ہی جملے میں سب مانگ لیا. دنیا کی چیزیں تو اتنی مانگی پانچ, مگر آخرت بڑی ذہانت کا جواب سوال, کہ آخرت میں مجھے آپ کا ساتھ نصیب ہو. اب الگ الگ مانگنے ضرورت نہیں کہ کوثر مل جائے, تسنیم مل جائے, اور فردوس مل جائے, اور یہ طبقہ مل جائے, آپ کا ساتھ نصیب ہو, یعنی آخرت کی آخری اونچائی. پیغمبر کا ساتھ مل جائے تو آخری اونچائی. تو اس نے کتنے کام کہے, چھ چیزیں. وہ چاہتا تھا, ہم آپ سمجھ رہے ہیں کہ ابھی پیغمبر ہاتھ اٹھا کے دعا کریں گے کہ اللہ
اس سے لوگوں کو راضی کر دے ہو تو بھی راضی ہو جا, اور اس کی روزی میں برکت دے دے ہو, وسعت دے دے ہو, جسم کو صحت دے دے ہو, لمبی پیغمبر دعا کر دے, اللہ قبول کر لے گا. لیکن بجائے اس کے پیغمبر دعا کرے, انہوں نے فرمایا کہ تو نے تو چھ چیزیں چاہتا ہے تو تجھے چھ کام کرنا پڑے گا. میں اپنے بھائیوں اور بہنوں سب سے کہنا چاہتا ہوں کہ اس جملے میں ہمارے لیے پوری زندگی کا ایک اصول طے کر دیا کہ جو چاہیے اس کے لیے کچھ کرنا پڑے گا. چھ ڈیمانڈ سے پیغمبر چار کام بتا دیتے ہیں, تین کام بتا دیتے ہیں, پانچ کام بتا دیتے ہیں, یہ چھ کے چھ کہہ رہے ہیں کہ جو اگر چاہیے تو اس کے لیے عمل کی راہ پہ آنا پڑے گا, اور عمل بھی ادھورا نہیں پورا کرنا پڑے گا. کہا تجھے چھ چیز چاہیے تو چھ کام تجھے کرنا پڑیں گے. اس نے کہا بتائیے. کہا کہ تو چاہتا ہے کہ, اب وہ بھی ذہین تھا لیکن ہے تو امتی, اب نبی کے جواب سنیے. کہا تو چاہتا اللہ تجھ سے راضی رہے, تو بڑا آسان ہے, جتنے کاموں کی اللہ نے اجازت دی ہے وہ کر, اور جن کاموں سے اللہ نے روک دیا ان سے اپنے کو روک لے, اللہ تجھ سے راضی ہو جائے گا. اسے یاد رکھنے کی کوشش کیجئے گا, میں بھی یاد رکھنے کی کوشش کرتا ہوں, عملی زندگی میں کام آنے والی بات ہے. بہرحال آپ چاہتے ہو کہ اللہ راضی ہو جائے تو جن کاموں کو کرنے کے لیے کہہ رہا وہ کرو, جن کاموں سے روک رہا اسے روکو, راضی ہو جائے, اس کو الگ سے اور کچھ نہیں چاہیے. دوسرا کیا مطالبہ تھا اس کا, دوسری ڈیمانڈ کیا تھی, کہ لوگ مجھ سے راضی رہیں. پیغمبر نے اس کا جو فارمولا بتایا, تجربہ کر کے دیکھ لیجیے اگر اب تک نہ کیا ہو. کہا ہم سب کے پاس کچھ نہ کچھ نعمتیں, بلکہ بے حساب نعمتیں ہم سب کے پاس اللہ کی دی ہوئی ہیں. کچھ نعمتیں ایسی بھی ہیں جو میرے پاس ہیں, ہو سکتا آپ کے پاس نہ ہو. کچھ نعمتیں ایسی ہیں جو آپ کے پاس ہیں میرے پاس نہیں. تو بے حساب نعمتیں ہمارے پاس ہیں, لیکن اس کے باوجود سب کے پاس برابر سے نعمتیں نہیں ہیں. کسی کے پاس کچھ ہے, کسی کے پاس کچھ ہے, کسی کے پاس کچھ ہے. اس نے کہا کہ لوگ ہم سے راضی رہے اس کا طریقہ بتا دیجئے. تو پیغمبر نے فرمایا اس کا طریقہ یہ ہے کہ جو تمہارے پاس ہے وہ دوسروں تک پہنچاتے رہو, اور جو دوسروں کے پاس ہے اس پر نگاہ نہ رکھو. جو تمہارے پاس ہے اس تک, اسے لوگوں تک علم ہے پہنچاؤ, سیاست کی عقل ہے پہنچاؤ, تعلقات ہیں ان کی مدد کرو لوگوں کے اس تعلقات سے, پیسہ ہے اس سے مدد کرو. جو تمہارے پاس ہے اسے تم لوگوں تک پہنچاتے رہو, اور جو لوگوں کے پاس ہے, ایک کے پاس پیسہ ہے, ایک کے پاس اقتدار ہے, ایک کے پاس زبان ہے, ایک کے پاس قلم ہے, اس سے امید نہ لگاؤ. دوسروں سے امید لگانا چھوڑ دو اور اپنی نعمتیں دوسروں تک پہنچاتے رہو, تم سے سب خوش رہیں گے. سچ کہتا ہوں, خالی اس ایک نصیحت پہ اگر ہم لوگ عمل کر لیں تو ہمارے معاشرے میں بہت سکون آ جائے گا, بہت چین آ جائے گا. نہ جانے کتنی مشکلیں صرف اس سے پیدا ہوتی کہ دوسرے کے ہاتھ میں دکھائی دے رہا ہے وہ جلے مرے جا رہے ہیں, اور یہ ایک ایسی سچائیاں ہیں ان سے ہمیں چوکنا رہنا چاہیے. روایات کا مشہور جملہ ہے مگر اب اس وقت میں دوہرا رہا ہوں, اتق شر من احسنت الیہ, کسی کے ساتھ کوئی اچھا برتاؤ کیجئے تو یہ طے کیجئے کہ مجھے اللہ سے اس کا اجر لینا, مجھے اللہ اور اللہ کے نبی اور ان کے بھیجے ہوئے آئمہ کو ذریعہ بنانا, ان سے اپنا انعام لینا ہے. ان کے ساتھ جو نیکی کر رہا ہوں ان سے مجھے کچھ نہیں چاہیے. ہماری شکایت کیا ہوتی, صاحب ایسا پی گئے, کبھی ایک بار تو شکریہ ادا کر دیا ہوتا. کاہے کے لیے آپ چاہتے ہیں آپ کا شکریہ ادا کرے اور آپ کا اجر کم ہو, ادھر سے لیجئے جو کچھ لینا ہے. روایت یہ کہ اتق شر من احسنت الیہ, جس کے ساتھ نیکی کرو اس کے شر سے بچو. اور دوسری روایت اس سے زیادہ قیمتی ہے, ایک مجھے ضرورت ہے مثلا, مجھے انگلش لکھنا نہیں آتی, مجھے ایک تحریر تیار کرانا ہے ویزے کے لیے, کورٹ میں دینا, کچھ بھی کرنا ہے, میں گیا آپ کے پاس, آپ کا قلم بہت اچھا ہے, تحریر بہت, قلم مطلب وہ نہیں جو جیب میں لگایا جاتا ہے, یعنی آپ لکھتے بہت اچھا, لکھنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کی رائٹنگ بہت اچھی, آپ بہت اچھا لکھتے ہیں, یعنی آپ کی جو عبارت بناتے ہیں جو آپ لکھتے ہیں ان کے الفاظ بڑے اچھے ہوتے ہیں, آپ کے پاس علم ہے, اس سے میں نے فائدہ اٹھایا, مدد مانگی آپ نے اپنے علم سے, اپنے تجربے سے مدد کر دی. روایت یہ کہتی ہے, بہت قابل توجہ لفظ ہے, روایت یہ کہتی ہے کہ انسان کی ایک خرابی یہ بھی ہے کہ جب وہ تم سے کسی سلسلے میں مدد مانگے گا تو تم اللہ کی سے ملی ہوئی جس نعمت سے اس کی مدد کرو گے, مثلاً آپ کے پاس پیسہ, آپ نے کسی کی مدد کی, ڈاکٹر صاحب کے پاس ڈاکٹر ہیں وہ, ان کے پاس علم ہے, اس سے مدد کی. تو روایات معصوم کہتی ہیں کہ جس نعمت کے ذریعے
تم اس کی مدد کرو گے وہ اسی نعمت پر تم سے حسد کرے گا. شاید توجہ نہیں دی آپ نے. اگر آپ کا پیسہ کسی کے کام آ گیا ہے تو یہ توقع رکھیے کہ کل یہ آپ کے پیسے ہی کی وجہ سے آپ سے حسد کرے گا. آپ کا علم کام آ گیا کسی کے تو توقع ان سے رکھیے ہی نہ. بہرحال رکھیے اس سے بس کہ جو تمہارے پاس ہے لوگوں کو پہنچاتے رہو, اور جو لوگوں کے پاس اس کی تم توقع نہ کرو تو سب لوگ تم سے راضی اور خوش رہیں گے. ایک صلوات بھیجے محمد والے. تیسری ڈیمانڈ کیا تھی ان کی؟ صحت, ہمیشہ صحت مند رہے, بیمار نہ ہو. پیغمبر نے کہا یہ چاہتے ہو تو صدقہ دیتے رہو. صدقے کا مطلب چھوٹا سکہ نکال کے ڈبے میں ڈالنا نہیں عزیزوں, صدقے کا مطلب ہوتا ہے اپنی حیثیت کے مطابق دوسروں کے کام آنا. وہ پیسہ صدقہ پیسہ بھی بن سکتا ہے, وہ صدقہ آپ کا علم بھی بن سکتا ہے, وہ صدقہ آپ کے تعلقات بھی بن سکتے ہیں. ہر اچھا کام جو آپ کی ڈیوٹی میں نہیں شامل ہے آپ کو کر دے کسی کے لیے. راستے میں آپ جا رہے ہیں, دیکھا لوگوں نے, بچوں نے کھا کے ادھر گلاس پھینک دی ہے, ادھر پولیتھین پھینک دی ہے, اسے اٹھا کے آپ نے اگر ڈال دیا ڈسٹ بن میں تو یہ بھی صدقہ ہے. کیلے کا چھلکا کوئی پھینک کے چلا گیا پلیٹ فارم پہ, کوئی اس سے پیر پڑے گا سٹاک سے پسلے کا گر پڑے گا, وہ آپ نے پیر سے کنارے کر دیا, یہ بھی صدقہ ہے. صدقہ خالی چھوٹے سکوں کا صدقے کے ڈبے میں رہا, پتا نہیں ہمارے سماج میں کہاں سے آ گیا. حیثیت والے لوگ بھی اپنی حیثیت سے صدقہ نہیں نکالتے, صدقے کی حیثیت بنا رکھی ہے. ایک ڈالر, دو ڈالر, ایک پاؤنڈ, دو پاؤنڈ. پہلے ہمارے یہاں امام زمین باندھا جاتا تھا 58 کا سکہ, 54 کا, پھر 1 روپیہ تک آیا, اب 10 روپے تک آ گیا. اپنی حیثیت سے جو کار خیر آدمی کرے وہ ہے اس میں صدقہ. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. اگر اللہ کی بارگاہ سے تم اپنی بھلائی چاہتے ہو تو تمہیں یہ بھلائی اللہ کی بارگاہ سے تب ملے گی جب اس میں سے خرچ کرو جس سے تمہیں محبت ہو. اگر تمہاری ہزاروں کی آمدنی ہے تو ایک پاؤنڈ دینے میں کوئی تکلیف ہونے والی نہیں ہے, جتنا دینے میں تکلیف محسوس ہو جب اتنا دو. تو بہرحال اگر صحت چاہیے تو صدقہ دیتے رہو. اس کے بعد اگلی چیز کیا؟ صحت کے بعد بات ختم ہو گئی. لمبی عمر چاہیے. لمبی عمر چاہیے تو کیا کریں؟ کہا لمبی عمر چاہیے میرے بھائی اور میری بہنیں, اور خاص کر کے سنیں اور ابھی طے کر لیں کہ خدا نہ خواستہ اگر اس غلطی کا ارتکاب کر رہے ہیں تو آئندہ نہیں کریں. کہا لمبی عمر چاہیے تو جو خون کے رشتے ہیں ان رشتوں کو ہمیشہ جوڑ کے رکھو, صلہ رحم کرتے رہو. یہ رشتہ کہیں صرف فون کرنے سے جڑ سکتا ہے, یہ رشتہ کہیں صرف تحفہ دینے سے جڑ سکتا ہے, یہ رشتہ کہیں کھانا کھلانے سے جڑ سکتا ہے, یہ رشتہ کہیں خبرگیری کرنے سے جڑ سکتا ہے. جو خون کے رشتے ہیں ارحام کہلاتے ہیں ان سے صلہ کرتے رہو, ان کو جوڑ کے رکھو. جو صلہ رحم کرے گا اللہ اس کی عمر لمبی کرے گا. کتنی چیزیں ہو گئی؟ اللہ راضی رہے, لوگ راضی رہے, مال میں برکت آئے, عمر لمبی ہو اور صحت برقرار رہے. اس کا آخری مطالبہ کیا تھا؟ آخری مطالبہ تھا کہ جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے. میرے بچے اور میرے جوان خاص کر کے سنیں جن کے بدن میں ابھی طاقت ہے, پیغمبر نے فرمایا کہ اگر تمہیں جنت میں میرا ساتھ چاہیے فاتل السجود معیا الی الجبار القہار. اگر تمہیں میرا ساتھ آخرت میں چاہیے, جہاں میں ہوں وہاں جانا چاہتے ہو, تو میرے ساتھ جبار و قہار پروردگار کے سامنے لمبے لمبے سجدے کرو. طولانی سجدے, بندگی جتنی بڑھاتے چلے جاؤ گے, جتنا تم انکساری کرتے جاؤ گے, جتنا تم جھکتے چلے جاؤ گے, اللہ تمہیں اتنی رفعتیں دیتا چلا جائے گا. اس جگہ آپ کو صلوات خود سے بھیجنا چاہیے تھا. میرے ساتھ اللہ کے لمبے لمبے سجدے کرو. سنی ہوئی باتیں بھی دہرانا ہی ہم لوگوں کی ذمہ داری ہے. مالک کی طرف سے آدمی اللہ سے قربت کی مختلف منزلیں ہوتی ہیں. گاڑی چلاتے چلاتے مالک کی یاد آ گئی تو گناہ یاد آ گئے, آدمی توبہ کرنے لگا, ایک قربت کی منزل پیدا ہو گئی. نماز کے لیے کھڑا ہوا ہے, قربت کی منزل ہوئی, رکوع کیا, قنوت پڑھا, قربت کی الگ الگ منزلیں ہیں. روایت یہ کہتی ہے کہ بندہ اپنے مالک سے سب سے زیادہ قریب تب ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہوتا ہے. جب وہ سجدے میں ہوتا ہے تو سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے. دعائیں کرنا ہے سجدے میں کیجئے, رونا ہے سجدے میں روئیے, گڑگڑانا ہے سجدے میں گڑگڑائیے. اللہ سے سب سے قربت کی منزل سجدے کی منزل ہے. پیغمبر نے فرمایا میرا ساتھ چاہیے تو اتل سجود, لمبے سجدے کرو میرے ساتھ تو جبارو قہار کی بارگاہ میں. تو عزیزوں میں نے آپ حضرات کی خدمت میں یہ روایت اس لیے پیش کی کہ میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کر سکوں اور اس بات کی تاکید کر سکوں اور ذہنوں میں اور بٹھا سکوں کہ راہ حق اللہ کے فضل و کرم سے مل گئی ہے, ہماری اس میں کوئی کوشش شامل نہیں تھی. ہمیں نہیں معلوم عالم زر میں کیا ہوا تھا, کیوں ہمیں مومنہ کی آغوش مل گئی, کیوں ہمیں مومن باپ مل گیا, کیوں ہمیں فرش رضا پہ لانے والا مل گیا, ہماری کوئی کوشش و کاوش اس میں شامل نہیں تھی. جو نہ ہو رہا ہے حق پہ اور وہ آ جائے ہر رائے حق پہ وہ قیمتی, لیکن ہم رائے حق پہ آ تو گئے ہیں ادھر کی دین سے بغیر ہمارے مانگے, لیکن اس پر باقی رہنا اور اس پر چلتے رہنا یہ ہمارا کام ہے. ہمارے ذہنوں میں جو طرح طرح کی باتیں بٹھا دی گئی ہیں جن کے نتیجے میں ہمارے اندر یہ سوچ پیدا ہو گئی ہے جو میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ اگر ہم عمل کی دنیا میں, پابندی دین کی دنیا میں, واجبات کا خیال رکھنے میں, حرام کاموں سے بچنے میں اگر گڑبڑ بھی کرتے ہیں, بے توجہی بھی کرتے ہیں, لاوبالی پن بھی کرتے ہیں تو ہم سمجھتے نہیں ہماری تو بخشش ہو جائے گی. اس لیے اس کے مختلف ذریعے ہیں, ایک میں آپ کو سنا چکا. ایک فکر اور ہمارے دماغوں میں ہے, بات سچی ہے, بات حقیقت ہے, لیکن نتیجہ صحیح نہیں نکالا جا رہا. پروردگار عالم سے گفتگو کرتے ہوئے معصومین کی دعاؤں میں جملہ آپ کو ملے گا, یا من سبقت رحمتہ غضبہ, اے وہ کہ جس کی رحمت اس کے غضب سے آگے ہے, اس کی رحمت غالب ہے. لیکن رحمت کے غالب ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ غضب ختم ہو گیا. ہمارے درمیان یہ سہارے ہمیں مایوسیوں سے بچانے کے لیے دیے گئے تھے. شفاعت ملے گی, اللہ کی رحمت کا سہارا ہے. محمد و آل محمد علیہ السلام سے صلوات بھیجیں ان کا نام, ان سے توسل کرنے کا سہارا ہے. یہ سارے سہارے ہمارے ہیں, لیکن یہ سہارے ہمیں مایوسیوں سے بچانے کے لیے ہیں, جری بنانے کے لیے نہیں. ان دونوں لفظوں پہ توجہ دیجئے گا, شفاعت کا سہارا, رحمت کا سہارا, توسل کا سہارا, اعمال خیر کا سہارا, یہ سب سہارے ہمیں مایوسی سے بچانے کے لیے. کیا مطلب؟ اگر آج ہم آپ اپنا اپنا حساب کریں بیٹھ کے, نیکیاں ادھر لکھ ڈالیں جتنی یاد سب یاد ہوگی, دو چار دوسروں کے بھی لکھ لیں گے اپنے نام, اور جتنے گناہ یاد رہ گئے ہوں وہ بھی لکھ ڈالیں, اور پھر دیکھیں نیکیوں میں کون ایسی ہے جو اللہ کی بارگاہ میں بے عیب پہنچا سکے ہم, جو بے عیب نیکی ہو جس میں کوئی کھوٹ نہ ہو, نہ نیت کی خرابی, نہ دکھاوا, نہ ریاکاری, نہ نام کی فہرست, نہ عمل میں غلطی. ڈھونڈتے پھرے تو شاید کوئی نیکی ڈھونڈے نہیں ملے گی. اور میں کیا کروں, بات میں بات یاد آتی ہے, پھر بہت قیمتی بات کہہ رہا ہوں آپ سے. مومن کی ایک اچھی پہچان یہ بتائی گئی ہے کہ وہ چاہے کتنا ہی اچھا انسان کیوں نہ بن جائے, کتنا ہی عبادت گزار کیوں نہ بن جائے, کتنی نیکیاں کیوں نہ کرے, ہمیشہ اپنی کوتاہی کا احساس اسے رہے کہ یہ کچھ نہیں ہے. احساس تقصیر مومن کی ایک پہچان یہ ہے کہ ہمیشہ اس کو یہ خیال رہے گا کہ وہ نہیں کر سکے جو کرنا چاہیے تھا, وہ نہیں کر سکے جو. اگر کسی نے پرفیکٹ سمجھ لیا اپنے آپ کو, ہمارے درمیان کو جیسے دیوانے بھی ملتے ہیں, گنتی گناتے, اتنے حج کیے ہیں میں نے, کس پہ احسان کیا ہے, پہلے دیکھو لائے تو قبول بھی ہوا ہے کوئی اس میں سے, یہ خالی گنتی بڑھانے کے اجو رہے تھے. تین مہینے روزے رکھتا ہوں رجب شعبان رمضان پورے, تو اس کا مطلب آپ مجھ سے واہ واہ لینے کے لیے روزہ رکھ رہے تھے, اللہ سے اجر لینے کے لیے رکھ ہی نہیں رہے تھے, ورنہ مجھے گنانے نہ آتے. لوگ پوچھتے ہیں کتنے حج کیے مولانا, میں ان سے پوچھتا ہوں آپ نے نمازیں کتنی پڑھی, کیا گنی آپ نے نمازیں آج تک کتنی نمازیں پڑھی؟ نیکی گننے کی چیز نہیں ہے, نیکی کر کے بھول جانے کی چیز ہے, گننے اور یاد رکھنے کی چیز ہے اپنی غلطی, اپنا گناہ. نیکی تو بھلا دینے کی چیز ہے, تو نیکی ادھر برائی ادھر دونوں کو سامنے رکھیں. اللہ کی بارگاہ میں نیکی پیش کرنے کے لائق, کوئی قبول ہونے کے لائق مشکل سے دیکھنے کو ملے گی, اور ادھر گناہوں کی ایک لمبی فہرست, اور کسی ایک گناہ پر آدمی جہنم کا حمدار ہو سکتا. اگر اسی وقت ہم اپنا بیلنس ٹوٹل کریں اور فیصلہ کریں تو میرے عزیز میں آپ کو تو نہیں کہتا لیکن میں فوراً مایوسی کا شکار ہو جاؤں گا کہ جہنمی ہو گئے, کتنی جھوٹ بولے ہیں, کتنی نیبتیں کی ہیں, کتنی نیبتیں سنی ہیں, کتنی بار نگاہیں جہاں جھکا لینا تھا نہیں جھکائی ہیں, کتنی واجبات چھوٹے ہیں, سب اپنے اپنے بارے میں جانتے ہیں. میں آپ کے لیے نہیں کہتا, اپنے لیے کہتا ہوں. اگر اس وقت اپنا حساب مجھے خود کرنے کو دیا جائے تو میں اپنے کو جنت کے لائق نہیں قرار دے پاؤں گا, اور جب جنت کے لائق نہیں قرار دے پاؤں گا تو مایوسی کا شکار ہو جاؤں گا کہ نہیں, کہ اب تو جو ہونا تھا ہو گیا. میرے عزیزوں, اس جگہ کے لیے شفاعت ہے, اس جگہ کے لیے رحمت ہے, اس جگہ کے لیے توسل ہے کہ تم اپنی کوشش کر کے بھی غلطیاں کرو گے تب مایوسی کا شکار نہ ہوگا, رحمت خدا بھی سہارا بنے گی, شفاعت محمد والے محمد بھی سہارا بنے گا. تو یہ رحمت کا سہارا, یہ توسل اہل بیت, یہ شفاعت محمد و آل محمد, یہ ہمیں مایوسی سے بچانے کے لیے ہے, جری بنانے کے لیے نہیں. کہ رحمت خدا تو ہے ہی, معاف کر دے گا وہ, مولا علی تو ہے ہی, شفاعت ہو کہ ہم جنت تو چلے ہی جائیں. اور بڑے ہمتی ہیں ہم لوگ, بڑے آرام سے کہتے ہیں کچھ دنوں جہنم میں رہیں گے پھر مومن ہیں جائیں گے تو آخر وہ جنت میں. ایک سیکنڈ کے لیے جلتی ہوئی شمع پہ خالی انگلی روک کے دکھائیے, ایک شمع پر ایک منٹ کے لیے انگلی روک کے دکھائیے, تب سوچئے جہنم میں رہ لیں گے. تو یہ جرت ہمارے اندر پیدا ہو جاتی ہے, جرت نہیں پیدا ہونا چاہیے. مالک کی رحمت سے امید لگانے کے ساتھ ساتھ اس کے باوجود یہ خیال رکھنا ضروری ہے کہ اس کا غضب بھی ہے, اس کا غضب بھی ہے. بس میں بات کو ختم کروں, بچوں کو بھی بات واقعات کے سارے باتیں یاد رہ جاتی ہیں, میری بیٹیاں بھی یاد رکھ سکیں, کہ ہمیں جتنا ممکن ہے اتنی کوشش کر کے نیکیوں کو اپنانا چاہیے, برائیوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. صراط مستقیم مل گیا ہے تو اس پر چلنا چاہیے. لوگ ہمیں لاکھ بے عمل بنانے کی کوشش کریں, لاکھ ہمیں پیغام دے کے تمہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں, نہ نماز نہ روزہ نہ حرام نہ حلال, تم تو جنتی ہو, تمہاری جنت پکی ہے, ان کے دھوکے میں نہ آئیے. مذہب ہم کو یہ سکھاتا ہے کہ ایمان کے مطابق عمل کرتے رہو, کوتاہیاں ہوگی مگر مایوس نہ ہونا. توبہ کا دروازہ کھلا ہے, استغفار کا دروازہ کھلا ہے, نہ کرا سکے اللہ سے مغفرت تو رحمت کا دروازہ بند نہیں ہوا, قبر میں بھی کھلا رہے گا. اچھی اولاد چھوڑ کے جاؤ گے وہ مددگار بنے گی, کوئی اچھا کام کر کے جاؤ گے اس امام بارگاہ میں تم نے چندہ لے لیا, جب تک یہاں عبادت خدا ہوگی, جب تک یہاں ذکر حسین ہوگا, جب تک یہاں بچوں کی تعلیم ہوگی, تمہارے حساب میں وہ نیکی آتی رہے گی. اللہ نے بہت سے سہارے رحمت کے دیے ہیں, لیکن صرف رحمت کے سہارے رہ کے گناہ کرنے کی کوئی اجازت نہیں ہے. بس میں جلدی سے بات کو ختم کروں. شیخ بہائی ہمارے بزرگ علماء میں, ایک بزرگ عالم دین گزرے ہیں, ان کی بہت سی کتابیں ہیں اور بہت ماہر ہیں, مختلف علوم کے وہ ماہر تھے. وہ کہیں کسی بستی سے گزرے, مسجد کے پاس ہے, تو وہاں ایک میرا جیسا کوئی آدمی ممبر پہ بیٹھا ہوا لوگوں کو واعظ و نصیحت کر رہا تھا. شیخ بھائی نے دیکھا کہ اچھی خاصی باتیں کر رہا ہے, روایتیں بھی پڑھ رہا, آیتیں بھی پڑھ رہا, بڑی اچھی نصیحت کر رہا, بڑا اچھا واعظ کہہ رہا ہے, لیکن لوگ اس کی نہیں سن رہے ہیں. لوگ آپس میں باتیں کر رہے ہیں, ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں, کوئی اس کی بات نہیں سن رہا, اس کی بات کا اثر کسی پہ نہیں ہوتا ہے. تو شیخ بھائی بڑے عالم تھے, فوراً انہوں نے سمجھ لیا کہ معاملہ کیا ہے, کس کی زبان میں اثر نہیں ہوتا. عالم بے عمل جو جانتا ہے مگر عمل نہیں کرتا. روایت کہتی ہے کہ جس سے قیامت میں پچھتانے والوں کی فہرست ہے, اس میں سے ایک نام ہے اس علم والے کا جس نے اپنا علم دوسروں تک پہنچایا اور خود عمل نہیں کیا. روایت کہتی ہے کہ پچھتانے والوں میں وہ صاحب علم ہوگا, وہ عالم ہوگا, کہ جس سے اچھی باتیں سیکھ کے ان پر عمل کر کے لوگ جنت چلے جائیں گے اور یہ خود بھی عملی کی وجہ سے جہنم چلا جائے گا. یہ پچھتائے گا کہ میں نے دوسروں کو تو جنتی بنا دیا اور خود جہنم میں چلا گیا. تو شیخ بھائی سمجھ گئے کہ اس کی زبان میں اثر کیوں نہیں. اصلاح ان کی ذمہ داری ہے, امر المعروف نہی عن المنکر. اس کے گھر پہ آئے, فوراً زنجیر در بجائی. اس کی زوجہ نے پوچھا کون ہے, شیخ بھائی رحمت اللہ علیہ نے اپنا تعارف کرایا, کہا میں ہوں. اس نے کہا وہ ہے نہیں گھر پہ. کہاں, مجھے پتا ہے نہیں, مجھے تجھ سے ایک بات کرنا ہے, ایک بات پوچھنا ہے اصلاح کے لیے, اس لیے نہیں کہ دوسروں میں اس کی توہین کی جائے. اس نے کہا یہ بتاؤ, یہ تمہارا شوہر جو عالم ہے, جو واعظ کر رہا ہے, اتنا اچھا واعظ کر رہا ہے, لوگ اس کی بات سن نہیں رہے, کسی پہ کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے, یہ بتاؤ تمہارا شوہر کوئی بڑا گناہ تو نہیں کرتا. تو اس نے کہا ہاں کرتا. کہا کیا؟ کہا یہ شراب پیتا ہے. عالم ہے, امام جماعت ہے, ذی علم ہے, مگر شراب پیتا. شیخ بھائی نے کہا کہ تم نے اسے روکا نہیں, سمجھایا نہیں کہ تو اس کو شراب نہیں پینا چاہیے؟
उसने मैंने समझाया, बहुत समझाया, मगर वो एक ऐसी बात कह देता है कि मैं उसके बाद लाजवाब हो जाती हूँ। क्या का क्या कहता है वो, का वो कह, जब मैं उससे कहती हूँ शराब न पियो, हराम है, नाजायज है, बुरी बात है, तुम आलिम हो न पियो, तो वो कहता है कि अल्लाह रहमान रहीम है, माफ कर देगा। अल्लाह रहमान रहीम है, हम सब इस फिक्र पे चलते हैं, हम सारी कोशिशें करके भी गुनहगार होंगे, तय करें कि हम गीबत नहीं करेंगे मगर होगी, तय करें कि झूठ नहीं बोलेंगे मगर बोल पड़ेंगे, सारी कोशिशें करके भी गुनहगार होंगे, उस वक्त के लिए रहमत की सहारा लेना। इसलिए नहीं कि रहमत है उसकी लाला, जम के झूठ बोलो, जम के जुआ खेलो, जम के लॉटरी के टिकट खरीदो, जम के मोमिनीन को तकलीफ पहुंचाओ, वो तो रहीम है माफ कर देगा। हमारे दरमियान ये नजरिया है, वो रहीम है माफ कर देगा। शेख भाई ने कहा, जब पूछा उसने कहा मैं समझाती हूं, तो वो कह देता अल्लाह बड़ा रहमान और रहीम है, माफ कर देगा। शेख भाई ने कहा अब वो जवाब है तो उसे फिर समझाना, और अब वो जवाब दे तो तुम उसके आगे वो बात कह देना जो मैं तुम्हें बता रहा हूं। कहा वो क्या? कहा तुम कहना कि बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अर रहमान रहीम, अल्लाह रहमान रहीम है, माफ कर देगा। यहीं पे क्यों रुक जाता है? उससे वो इसकी अगली आयत पढ़े। वो रहमान और रहीम होने के साथ साथ यौमुद्दीन यानी कयामत के दिन का मालिक भी है। कयामत के दिन का मालिक भी है, रहमान और रहीम भी है और कयामत के दिन का मालिक भी है। रहमान और रहीम है इसलिए माफ कर देगा, लेकिन कयामत के दिन का मालिक है, तो एक छोटा सा चांस भी अगर इसका है कि न माफ किया तो भाई इसके बाद आदमी बुराइयों से दूर होना खुद ब खुद शुरू हो जाएगा। तो मैं अपनी बात को खत्म करूं, मकसद सिर्फ इतना, पूरे 10-12 दिन जितनी भी आपकी खिदमत में गुफ्तगू की है, मकसद सिर्फ यह है कि दुनिया में लग के, दुनिया के माहौल में फंस के, रोजाना की जिंदगी के आदि हो के, अगर हमसे कुछ वाजिबात रोज के छूट रहे हैं, मसलन खुदा खास्ता नमाजें कजा हो रही हैं पढ़ ही नहीं रहे हैं, या पढ़ रहे हैं कजा पढ़ रहे हैं, या और वाजिबात तर्क हो रहे हैं, या कुछ गुनाह है जो हम बेतवज्जोही में अंजाम दिए चले जा रहे हैं, एक मरतबा बैठ के जायजा ले लें। बाअमल मोमिन देखना चाहते हैं मासूमीन हम सबको, और सारे सहारे रखे हैं उसके लिए जो उसकी अहकाम की पाबंदी की कोशिश के बावजूद गलतियां करेगा, और जब शर्मिंदा हो के उनकी बारगाह में आता है तो फिर माफी मिलने भी देर नहीं लगती है। हुर की पूरी तारीख हुसैन के काफिले के रोकने से लेके और शहादत तक कोई बहुत लंबी तारीख नहीं है। हुर यजीदी लश्कर के सरदार हैं, बहुत बड़ा फासला उनको तय करना पड़ा है, छोटा फासला नहीं है जिसको उन्होंने तय कर लिया है, बहुत लंबी दौड़ है बहुत कम वक्त में। यानी एक सहारा यह भी है कि आदमी कभी ये ना सोचे कि अब क्या माफ होंगे हम, अब क्या तौबा करेंगे हम, अब कहां हमारी माफी होने वाली है। जब हुर की माफी हो सकती है, जो हुसैन के घोड़े जिसने लगाम पे हाथ डाली हो, डाला हो, जिसने रास्ता रोका हो, जो हुसैन को रोक के करबला के मैदान में लाया हो, जिसने खेमे दरिया के किनारे न लगने दिया हो, उसकी माफी नहीं हुई सिर्फ शहादत के बाद उठा के लाशे को हुसैन ने कहा था तेरी माँ बड़ी सच्ची थी कि उसने तेरा नाम हुर रखा था। अजीजो आज 12 मुहर्रम, 12 मुहर्रम का मतलब क्या है? 12 मुहर्रम का मतलब यह है कि 11 मुहर्रम दिन भर यजीद की मनहूस सिपाह के नजिस लाशे दफन होते रहे थे, और हुसैन के गोद के पालों की लाशे करबला की तपती हुई रेत पे बेगौर कफन पड़ी हुई थी, और इस काफिले काफिला इनके दरमियान से गुजरा था, बेटा इस तरह से कैदी बना के बिठाया गया था सवारी पर कि बीबियां तो अपने आप को ऊँटों से गिरा गिरा के जनाजों तक पहुंच गई थीं, मगर सैयद सज्जाद इस तरह से जकड़े हुए थे कि अपने बाप के जनाजे तक भी नहीं पहुंच सके। जैनब ने भैया के बेगौर कफन लाशे को देख के मरसिया पढ़ा था, नाना रसूलुल्लाह आप पे मलाइका समावात दुरूद सलाम भेजें, और आपके नवासे की लाश इस तरह से पड़ी हुई है। मगर भैया की लाश देते ही देखते ही भैया की वसीयत भी याद आ गई थी, बहन मेरी अमानतों का ख्याल रखना। भैया की लाशे से निगाहें हटा के भतीजे पर नजर डाली थी, मेरे बेकस बच्चे तुम्हारा क्या आलम है? कहो कि अम्मा आप खुद बताइए कि जवान बेटा मौजूद हो और बाप की लाश यूं बेकब्र बेकब्र कफन पड़ी है। जैनब ने तसल्ली दी थी, बेटा तुम तो इमाम हो, तुम जानते हो तुम्हारे बाबा की लाश दफन भी होगी, उसका रोजा भी बनेगा, ज़ायरीन भी आएंगे। अजरकुम अल्लाह। 11 मुहर्रम की शाम को ये काफिला इस आलम में कूफे की तरफ भेजा गया है, और 12 मुहर्रम को صبح سے لمبا وقت لگا ہے کوفے کے شہر میں داخل ہو کے دربار ابن زیاد تک پہنچنے میں. کیوں وقت لگا ہے؟ اس لیے کہ اعلان کیا گیا تھا, تماشائیوں کا مجمع لگایا گیا تھا, بھیڑ تھی, قافلہ تھوڑا سے چلتا تھا, پھر چلنے کا راستہ نہیں ملتا تھا اور قافلہ رک جاتا تھا. دل کھول کے روئیں گے آپ بھی اور میں بھی انشاءاللہ. یہ بہت دیر مسائل نہیں پڑھوں گا لیکن انشاءاللہ دل بے چین ہوں گے, ہم سب روئیں گے. دیر تک قافلے کو رکنا پڑتا تھا. زینب نے بے چین ہو کے آواز دی تھی کوفے کے بےغیرتوں, کوئی تو چادر لا کے دے دے. کوئی چادر لا کے دینے والا تو کہاں تھا؟ ایک بچہ, ایک بھتیجا ہے, وہ بھی قیدی بنا ہے, چادر کہاں سے لائے؟ سب نگاہیں ننگے سروں کی طرف اٹھ رہی تھی. بہن کی یہ بے چینی نوک نیزہ پر سے حسین نے محسوس کر لی. وہی سے تلاوت قرآن شروع کر دی. بہن, بہن میں چادر لا کے تو تمہیں نہیں دے سکتا مگر اٹھی ہوئی نگاہوں کو تمہاری طرف سے ہٹا سکتا ہوں. کوفے میں قافلہ جا رہا ہے, راوی کہتا اس نے دیکھا سارے سر نیزے کی نوک کی بلندیوں پہ اور نیزے ہاتھوں میں ہیں, مگر ایک چاند جیسا چہرہ رسی سے باندھ کے گھوڑے کے گلے میں لٹکا ایک ظالم اس گھوڑے میں بیٹھا ہے. جب گھوڑا چلتا ہے جب پیر آگے بڑھاتا ہے, جب پیر پیچھے کرتا ہے تو سر داہنے بائیں ٹھوکر کھاتا ہے. وہ آگے آیا, اس نے کہا ظالم یہ کیوں کر رہا ہے؟ اس کو بھی نوزے نیزے کی بلندی کیوں نہیں دیتا؟ اس نے کہا میں کیا کروں, میں اس سر کو جب نوک نیزہ پہ لے جاتا ہوں یہ زمین پہ آ جاتا ہے. عزادارو تم جانتے ہو یہ سر کس کا تھا؟ یہ زینب کے غیرتدار بھائی عباس کا سر. چادر نہیں دے سکتے تو نیزے کی بلندی سے نگاہ نہ پڑ جائے. بہن کے سر پہ غیرت ہاشمی گوارا نہیں کر رہی ہے, عباس کا سر ٹھوکرے کھا رہا ہے مگر نوک نیزہ کی بلندی پہ جانا گوارا. حضرکم اللہ, قافلہ رکتا ہے, قافلہ چلتا ہے, دھوپ ہے, گرمی ہے, ایک اونٹ کی ننگی پیٹ پہ زینب کبریٰ بیٹھی ہیں اور ان کی گود میں سکینہ بیٹھی ہے. سکینہ جس کے رخسار تماچوں سے نیلے ہو چکے ہیں, جس کے کانوں سے گوشوارے چھینے گئے ہیں, خون جمع ہے, جسے سینے کے بل ننگی پیٹ پہ اونٹ کے لٹایا گیا تھا کربلا سے, سینہ زخمی ہے, کرتا خون میں ڈوبا ہوا ہے. ننی یتیمہ, پیاسی یتیمہ, بھوکی یتیمہ بھوکی کی گود میں بیٹھی ہے. جب دیر تک قافلہ رکا رہا تو ایک مرتبہ یتیمہ حسین نے نگاہیں اٹھا کے بھوکی کے چہرے کو دیکھا اور پھر نگاہیں جھکا لی. زینب سمجھ گئی میری بچی مجھ سے کچھ کہنا چاہتی ہے. کہا بیٹا تم مجھ سے کچھ کہنا چاہتی تھی؟ کہا پھوپھی اما کچھ نہیں. کہا نہیں بیٹا تمہاری نگاہیں کہہ رہی تھی کہ تم مجھ سے کچھ کہنا چاہتی ہو. کہا پھوپھی اما کیا کروں آپ سے کہہ کے, آپ بھی تو میری طرح سے بے بسوں مجبور ہیں, رسم بستہ ہیں, کیا کروں آپ سے کہہ کے؟ زینب نے کہا بیٹا کہنے کہنے سے دل کا بوجھ ہلکا ہو جائے گا. یتیم حسین نے ایک مرتبہ چہرہ اٹھا کے پھوپھی کو دیکھا. کہا پھوپھی اما بڑی دیر سے دھوپ میں کھڑے ہیں, بہت پیاس لگی ہے, کاش تھوڑا سا پانی مل جاتا. ہائے ہائے, ساقیہ کوثر کی پوتی, ساقیہ کوثر کی بیٹی سے پانی مانگ رہی ہے مگر زینب پانی کہاں سے لائے؟ مگر اس گفتگو کو پہلو میں جو گھر ہے جس پہ کچھ عورتیں بیٹھی ہیں, گھر کی مالکہ نہیں جانتی ہے قودی کون ہے, مگر اس نے دیکھا کہ بچہ بچی پیاسی ہے. اس نے کہا بیبی رک جاؤ, ابھی تمہارے بچی کو ہم پانی ملاتے ہیں. دوڑ کے گئی جام آب لے کے آئی, لا کے زینب کے ہاتھوں میں دیا. کہا میں نے قیدی بہت دیکھے مگر تمہارے ایسے قیدی نہیں دیکھے, میں نے یتیم بہت دیکھے مگر تمہارے ایسے یتیم نہیں دیکھے. یہ لو پانی اپنی بچی کو پلا دو اور جب یہ پانی پی لے تو میرے لیے دو دعائیں کروا دینا. زینب نے جام آب کا ہاتھ رکھ دیا. بیٹا تم صابر باپ کی بیٹی ہو, جاؤ پہلے دعا کرو پھر پانی پینا, بتا تیری دعا کیا ہے؟ اس نے کہا پہلی دعا تو یہ ہے کہ ایسے قیدی میں نے نہیں دیکھے, ایسے یتیم میں نے نہیں دیکھے, اس بچی سے کوئی دعا کر دے, جیسے تمہارا گھر اجڑا ہے ایسا ہمارا گھر نہ اجڑے کبھی, جیسے تمہارے سروں سے چادریں چھینی ہیں ہمارے سروں سے ایسے کبھی چادریں نہ چھینے, جیسے تمہارے بچے یتیم ہوئے ہیں ہمارے بچے کبھی ایسے یتیم نہ ہو. یتیم حسین نے جلے ہوئے کرتے کا دامن اٹھایا, پروردگارا میری یتیمی کا واسطہ اس کے بچے یتیم نہ ہو, ہماری غربت کا واسطہ یہ کبھی اس طرح سے قیدی نہ بنائے جائیں. زینب نے کبرا
عورتہ نے کہا بی بی جلدی سے دوسری دعا بتا دے، بچی پیاسی ہے دعا کر کے پانی پی لے. اس نے کہا میری دوسری دعا یہ ہے کہ مجھے مدینے جانا نصیب ہو. مدینے کا نام سن کے دل پہ چوٹ لگی. کہا مدینے میں کس محلے میں جانا ہے؟ کہا محلے بنی ہاشم میں. کس گھر جانا ہے؟ کہا وہ میری شہزادی فاطمہ کا گھر ہے، اس کے علاوہ کہاں جاؤں گی؟ کہا بی بی فاطمہ کی شہادت کو تو زمانہ گزر گیا. کہا کیا ہوا کیا ہوا اگر شہزادی دنیا سے رخصت ہو گئی؟ میرا آقا حسین تو ہے، میری شہزادی زینب تو ہے. زینب نے کہا بی بی دعا نہ کرا، اگر حسین کو دیکھے گی تو پہچانے گی کہ نہیں؟ کہا کیسے نہ پہچانوں گی، گودوں کھلایا ہے. کہا وہ دیکھ وہ سر حسین نو کے نیزہ پہ کٹا ہوا، بلندی پہ نیزے کے ہے. کہا تو نے گودوں کھلایا ہے؟ زینب کو پہچانے گی؟ کہا کیسے نہ پہچانوں گی. کہاں کہاں پہچانا ام حبیبہ؟ یہ تیری زینب ہے. ام حبیبہ نے سر پیٹ لیا، ارے کیا ہو گیا؟ ارے میرے بھیا کہاں؟ زینب نے کہا میری اما کا بھرا گھر کربلا میں اجڑ گیا، گود کے پالے مارے گئے، میری نگاہوں کے سامنے میرے بھیا کے سوکھے گلے پہ خنجر چل گیا، سروں سے ردائیں چھن گئیں، قیدی بنا کے ہمیں دیار دیار پھرایا جا رہا ہے. بس عالم الذین غلبوا حیا منقلب ينقلبون الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین. پروردگار محمد و آل محمد علیہ السلام کا واسطہ مالک، ایام عزا کچھ گزر گئے ہیں کچھ باقی ہیں. معبود ہم نے جتنا غم اپنے آقا کا منایا ہے وہ بہت کم ہے. معبود اس میں کوئی ریاکاری انشاءاللہ نہیں تھی. مالک ہماری اس عبادت کو قبول فرما. بار الہا جو آگے ایام عزا بچے ہیں ان میں ہمیں زیادہ سے زیادہ عزائے حسین کی توفیق عنایت فرما. عزائے حسین کے ساتھ ساتھ ہمیں احکام دین کی، جو مقصد حسین تھا، اس کی پابندی کی توفیق عنایت فرما. بحق محمد و آل محمد علیہ السلام ہم سب حاجت مند ہیں اور اپنی حاجتوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں. معبود جنہوں نے ہم سے التماس دعا کہی ہے، جن سے ہم نے التماس دعا کہی، معبود ہم سب کی دعاؤں کو ہمارے اپنے لیے اور دوسروں کے لیے قبول فرما دے، ہماری حاجتوں کو پورا فرما دے. بار الہ بحق بیمار کربلا، جسمانی بیماری، روحانی بیماریاں ہم ان کا شکار ہیں. معبود ہماری صحت اور سلامتی کا تو مالک اور عطا کرنے والا ہے. معبود ہمیں بیماریوں سے شفا عنایت فرما، ہمارے معاشرے سے روحانی اور اخلاقی بیماریوں سے نجات عنایت فرما. بار الہ شہداء کربلا کا واسطہ، جو عزیز، جو اقارب، جو بزرگ، جو احباب، جو مومنین، چاہے وہ اپنی موت مرے ہوں، چاہے راہ شہادت میں انہوں نے جان دی ہو، پروردگارا ان سب کی مغفرت فرما اور ان کے درجات کو عالی فرما. بار الہ دشمن تیرے دین کو اور صاحبان ایمان کو مٹانے پہ لگے، مالک ان کی سازشوں کو ناکام کر دے. پروردگارا ہمارے جوانوں کو شر عادہ سے محفوظ رکھ، ان کی فکروں کو، ان کے اخلاق کو، ان کے عقائد کو، ان کے کردار کو محفوظ کر دے، تاکہ محمد والے محمد کی سیرت پہ عمل کر سکیں. بار الہ جو ہم سے ہمارے دین کی نعمت کو چھین لینا چاہتے ہیں، ان کے ہاتھوں کو کاٹ دے. بار الہ تبات عالیات کو دشمن گرا دینا چاہتا ہے، معبود ان دشمنوں کو تباہ و برباد کر دے، مزارات مقدسہ کی حفاظت فرما. پروردگارا اس زمین پر جہاں تیرے بندے ہیں ظلم و ستم کا شکار ہیں، پروردگارا خاص کر کے پاکستان، افغانستان، عراق، سیریا جیسی جگہوں پر جو ظلم و ستم کا شکار بندے ہیں ان کی حفاظت فرما. جن گھروں کے وارث اجڑ گئے ہیں ان گھروں کو وارث عطا کر دے. سب کا وارث تو ہے، مالک تو، ہماری وراثت کا مالک ہے. ہماری حمایت فرما، ہماری حفاظت فرما. بار الہ پرچم اسلام کو سربلندی عطا فرما، پرچم کفر و نفاق کو ہمیشہ کے لیے سرنگوں کر دے. دین کے خدمت گزار مومنین مومنات، بالخصوص اس بستی کے مومنین مومنات جو ان مجالس میں آتے رہے، جنہوں نے ان مجالس کا اہتمام کیا، جنہوں نے زحمتیں اٹھا کے عزائے حسین کا فرش بچھایا اور اہتمام کیا، معبود ان کے اعمال خیر کو قبول فرما، ان کے توفیقات میں اضافہ فرما. بار الہ ہم شکریہ ادا کریں اس کی کوئی قیمت نہیں، معبود تو ان کے اعمال کو قبول فرما اور ان کے اعمال کو لائق شکر قرار دے. بار الہ عصر غیبت میں ہمیں وہ زندگی دے کہ ظہور کے بعد ہم اپنے مولا کی خدمت میں حاضری کے لائق بن سکیں اور ان کے ناصروں میں شامل ہو سکیں. اور اس دور میں جو مہم چلی ہے خادمات دین کو بدنام کر کے ان کو ختم کرنے کی، معبود ہمارے علماء، فقہا، مجتہدین، مراجع کرام، مدارس اور حوزات علمیہ کی حفاظت فرما اور امام کے ظہور میں تعجیل فرما، تاکہ سب ان کی خدمت میں پہنچ سکیں اور ان کی امانت ان کے ہاتھوں میں دے سکیں. ماتم حسین.